حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھے مل کے محمد وآل محمد. ارباب اعزاز و مومنین اکرام، سال گزشتہ اس ممبر سے جس موضوع کو مطرح کرنے کی، بیان کرنے کی صحیح کوشش کی گئی تھی، اسی موضوع کو ایک نئی جہد کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. اگر آپ کے اذہان میں وہ موضوع موجود ہو جس کی میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، رمز بقائے تشیع، اس میں وہ رموز بیان کیے گئے تھے کہ جو آج درود پڑھے مل کے محمد وآل محمد. اس میں وہ رموز بیان کیے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے تشیع کی بقا ہے، انہی رموز میں سے ایک رمز امامت شناسی ہے یا امام شناسی ہے. لہٰذا ان مجالس عزا میں انشاءاللہ صحیح کوشش کی جائے گی کہ جہاں دیگر رموز کی جانب اشارہ ہو، صراحت کے ساتھ اس عقیدہ امامت کی طرف توجہ کریں کہ جس کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بار بار اس کا بیان کرنا اس لیے نفع بخش ہے کہ آنے والی نسلیں اس عقیدہ امامت کو پہچانیں، اس عقیدہ امامت کی منفعت حاصل کریں اور اسی عقیدہ امامت کے سائے میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ جب اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوں تو کامل الایمان اس جہان سے اس جہان میں جائیں. لہٰذا آپ کے سامنے سورہ مبارک انبیاء کی 73 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت کا نشان ہے 73. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی. واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. وکانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. آیت کا لہن، آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ اس منصب پر آنے کے بعد یہ تمہیں عابد بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اس منصب پر کوئی ایسے ہی آ سکتا ہے، پہلے ہی ہم نے اعلان کر دیا، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، اور ان کے اندر یہ صفات موجود تھیں جو امام بننے کے قابل تھیں۔ لہذا امام کے لیے جو سب سے اہم چیز میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ امام بنانے کا حق پروردگار عالم نے امت میں سے کسی کو نہیں دیا، امام بنانے کا حق پروردگار عالم نے خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ حتیٰ انبیاء علیہ السلام کو پروردگار نے یہ حق نہیں دیا کہ انبیاء آ کر کسی کو امام قرار دیں، حتیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام کو یہ حق پروردگار عالم نے نہیں دیا کہ وہ کسی کو امام قرار دے۔ صرف پروردگار کی ذات ہے جو کسی کو امام بنائے گی، کبھی نبی اس کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی امام اس کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، امام خدا بنائے گا، بس امام بنانے والی ذات خداوند متعال کی ہے، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ کیسے فریضے کو انجام دیتے ہیں؟ چاہے حالات ساتھ دیں یا حالات مخالف ہوں، یہ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے مصیبت میں ہو، خوشحالی میں ہو، مومنین کے درمیان ہو، دشمنوں کے نرغے میں ہو، اپنوں کا مجمع ہو، غیروں کا ہجوم ہو، ہر موقع پر یہ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسا امر زندہ کریں گے کہ تعداد میں قلیل ہوں گے لیکن ایسا پرچم کربلا میں بلند کر کے جائیں گے جو تا صبح قیامت روشنی بانٹتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرج۔ آپ دیکھ رہے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقدام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہمارا عقیدہ عقیدہ امامت ہے، ان ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین کا کیسے احیاء کیا، دین کو کیسے نشر کیا، دین کا کیسے ابلاغ کیا؟ تعداد ہمیشہ سے حق شناس افراد کی کم رہی، آج بھی حق شناس افراد کی تعداد کم ہے۔ اگر آپ مقابلہ کریں، تقابل کریں، موازنہ کریں تو آپ کو تعداد حق شناس حق گو افراد کی کم نظر آئے گی۔ اس دور میں بھی یہی معاملہ تھا، حق کی پیروی کرنے والے انتہائی قلیل لوگ تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میری آنکھ میں تیر تھا، میری آنکھ میں کانٹا تھا، حلق میں ہڈی تھی، اس طریقے سے میں نے 25 سال گزارے، لیکن اس 25 سال میں امیر المومنین علیہ السلام نے حق کا ایسا ابلاغ کیا کہ یہ پرچم امام حسن کو منتقل ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے پراشوب دور میں امام حسن علیہ السلام نے ایسے اقدام کیے کہ یہ پرچم سید الشہداء علیہ السلام کے دست پربرکت میں آیا۔ امام حسین ان سنگین حالات میں یہ پرچم امام سید سجاد علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ امام سید سجاد کبھی کوفہ میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کوچوں میں مستقل اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے سلسلہ نسب کو بیان کر رہے ہیں، اپنے مقام و منزلت کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ خود اپنی تعریف چاہتے ہیں، امام نعوذ باللہ ستائش طلب نہیں ہوتا، امام اس لیے اپنے فضائل بیان کرتا ہے تاکہ دنیا اس بافضیلہ شخصیت کو پہچانے اور ہدایت کے جادے پر آئے، تاکہ دنیا اس بافضیلہ شخصیت کو پہچان کر ہدایت کی راہ پر آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، بلکہ آپ اور پیچھے جائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور خاتم النبیین سے امام زمان علیہ السلام تک، ہر ہادی برحق، ہر ہادی حق نے جو پرچم بلند کیا تھا اور اپنی طرف دعوت دی تھی، دراصل وہ دعوت اس کی طرف نہیں تھی، وہ دعوت خداوند متعال کی طرف تھی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین علیہ السلام تک کی ان انبیاء کی سیرت کے جن کی سیرت آج کتابوں میں موجود ہے، جن کے اسامی آپ جانتے ہیں، مثلا وہ مشہور انبیاء کہ جن کی ذات سے آپ کسی حد تک آشنا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو دعوت دینا، مسلسل دعوت دینا، بس ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تعداد انتہائی قلیل تھی، مگر حق کی صدا بلند کرتے رہے، اس راہ میں صعوبتیں اٹھائیں، زندانوں کو برداشت کیا، شکنجوں کو سہا، لیکن حق کا پیغام پہنچانے سے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے جب میں اور آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھا کرتے ہیں تو یہ کہا کرتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یعنی کربلا میں جو پرچم تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پرچم آدم کے ہاتھ میں تھا، یہ پرچم ابراہیم کے ہاتھ میں تھا، یہ پرچم اسماعیل کے ہاتھ میں تھا، یہ پرچم نوح کے ہاتھ میں تھا، یہ پرچم موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، یہی پرچم عیسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور اسی پرچم کو رسول اللہ نے بلند کیا، اور اسی پرچم کو رسول اللہ نے میدان غدیر میں علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے ذہن پر غبار آ گیا ہے، تمہاری یادداشت پر زمانے کا غبار آ گیا، لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حق کو لے کر کربلا میں آئے ہیں کہ جس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ابو قبیس پر بیان کیا تھا، جس حق کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھا کر میدان غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ بس اللہ نے 124,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان 124,000 انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ اس مقدمے میں انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے آپ تک اپنی بات پہنچانے میں، تو پھر آگے جا کر امامت کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم آئمہ معصومین علیہ السلام کی اس عظمت کے کیوں قائل ہیں جس عظمت کے قائل کرانا رسول اللہ چاہتے تھے۔ ہم کیوں قائل ہیں؟ ہم تو اس لیے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول نے کرائی، دیگر افراد قائل کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ دیگر افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اس طرح لیا ہی نہیں جس طرح اللہ کے رسول کے فرمان کو لینا تھا، جس طرح سے ان کے طرز عمل کو لینا تھا۔ بس 124,000 انبیاء علیہ السلام اس پرچم حق کو بلند کرتے رہے، سلسلہ کمال تک پہنچا، اس کمال تک پہنچا جو خداوند متعال کی مرضی تھی، جو خداوند متعال کی منشا تھی، اور جب اس کمال پر سلسلہ پہنچ گیا تو مقام غدیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعلان کروایا گیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں پھر پروردگار عالم نے تکمیل دین کی سند کو ثبت کر دیا، اس مہر کو ثبت کر دیا۔ کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت تو آپ سب کو یاد ہے، کس موقع پر آئی تھی یہ بھی یاد ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تکمیل دین جو ہو رہا ہے، یہ تکمیل دین کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ یہ جو تکمیل دین کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہے، اس سے پہلے آدم تھے، ہادی برحق تھے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے، نوح تھے، ہادی برحق تھے، نبی اللہ تھے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے تھے، ابراہیم تھے، خلیل اللہ تھے، ہادی برحق تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، رسول اللہ بھی ہیں، ہادی برحق ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مگر نوح کے لیے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے لیے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا پیغام پہنچایا ہے کہ جس کے بعد مہر لگائی جا رہی ہے، الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ رضایت جو ولایت کے بعد مل رہی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے نا کہ خدا جس مقام پر تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، خدا جس کمال پر تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، خدا نے جس بلندی کے لیے تمہیں خلق کیا تھا، وہ بلندی کے تمام پیغامات پہنچا دیے گئے۔
توجہ ہے خصوصاً جوان علی عزیز، وہ بلندی کے تمام تر پیغامات پہنچا دیے گئے، تمہیں کمال کے لیے خلق کیا تھا، تمہارے اندر کمال طلبی رکھی تھی کہ تم کمال کو طلب کرو، ہر انسان میں فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ انسان کمال کو طلب کرتا ہے، جس شعبے میں ہو اس کے کمال کا خواہاں ہے، شاعر ہوگا بہترین شاعری کرنا چاہتا ہے، خطیب ہوگا بہترین خطابت کرنا چاہتا ہے، مصنف ہوگا بہترین کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو اس شعبے کے کمال کو حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے تو یہ فطرت کے اندر رکھا ہے نا، اللہ نے جب فطرت میں رکھا ہے تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے، کہا کہ اب تم اس کمال پر پہنچ چکے ہو کہ جو کمال خداوند متعال کی منشا تھی، جس کمال پر خدا تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ سارے ہدایت کے انتظام کر دیے گئے، جس کی وجہ سے تم کمال کی منازل کو طے کرو، کمال کے مدارج کو طے کرو، درجہ بدرجہ تمہیں اس کمال پر خداوند متعال لے کر آیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر خداوند متعال نے اس کمال پر امت کو پہنچا دیا تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کمال پر خدا نے امت کو پہنچایا ہے، بلکہ لفظوں کو بدل دوں، جس کمال پر خدا نے انسانیت کو پہنچایا ہے اس کمال پر باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسا ہادی ہو جو اسی مقام کمال پر بندگان خدا کو باقی رکھے؟ سوال ہے ایک عام، ہمارے جوانوں سے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، خداوند متعال نے کمال پر پہنچایا، اس کمال پر پہنچانے کے بعد اس کمال پر باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو عقل یہ کہے گی اس کمال پر باقی رہنا ضروری ہے۔ ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں تاکہ اور آسان ہو جائے۔ اس وقت یہاں پر چند چراغ آپ کے سامنے جل رہے ہیں، ابھی کوئی اٹھے اور ان میں سے چند روشنیوں کو بند کر دے، چند چراغوں کو بند کر دے، لیمپس کو بند کر دے، اور ان کی جگہ ریپلیس کر کے کوئی دوسرا لیمپ لگا دے، کوئی دوسرا چراغ روشن کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی اسی طرح مینٹین رہے، توجہ رکھیے گا، تو ان لیمپس کی جگہ جو دوسرے آپ لا کر لگائیں گے وہ ان جیسے ہی ہوں۔ توجہ کا طالب ہو، جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ اس روشنی کی مقدار کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جگہ ایسا لے کر آئیے جو ایسا ہی ہو، اگر اس میں ضعف ہوگا، اگر اس میں کمی ہوگی تو یہاں روشنی کم ہو جائے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تین صورتوں سے بات خارج نہیں تھی، یا تو اس سے زیادہ باکمال کوئی آئے جو کہ آ نہیں سکتا، توجہ کا طالب، یا اس سے زیادہ باکمال کوئی آئے جو کہ محال ہے، کیونکہ خیر الخلق خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل کون؟ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے افضل رسول اللہ، ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، توجہ ہے، رسول اللہ سب سے اعلیٰ، رسول اللہ سب سے افضل، رسول اللہ سب سے مکرم، رسول اللہ حبیب خدا، رسول اللہ خیر الخلق، رسول اللہ وجہ خلقت کائنات۔ عدد کے اعتبار سے کون سا عدد ہے؟ شمار کے اعتبار سے کون سا شمار ہے؟ جب آپ گننے بیٹھے تو شاید ایک ساتھ سے زیادہ کا وقت فقط عدد گننے میں لگے، ایک لاکھ چوبیس ہزار جس کو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بات ایک دو تین چار پانچ چھ الی آخر کی نہیں ہو رہی، ایک لاکھ چوبیس ہزارواں نمبر ہے۔ اب اگر امت مسلمہ کے کسی بھی فرد سے آپ سوال کریں کہ یہ معصومین کی فہرست میں، یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک سب کے سب نبی معصوم ہیں، جن کے نام آپ نے سنے ہیں وہ بھی معصوم، جن کے نام آپ نہیں جانتے وہ بھی معصوم، سلسلہ نبوت میں ہر نبی عصمت کے درجے پر ہے۔ تو اب جب ہر نبی اس سلسلے میں عصمت کے درجے پر ہے تو اب اگر کسی مسلمان سے آپ سوال کریں کہ جناب سب سے افضل نبی کون سے ہیں، تو ہر مسلمان کیا جواب دے گا؟ آخری نبی سب سے افضل ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب آخری نبی سب سے افضل ہے، یعنی ایک بات طے ہو گئی، فضیلت کے باب میں عدد کو نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ کا طالب ہوں، فضیلت کے باب میں عدد کو نہیں دیکھا جاتا، چاہے اگر کوئی با فضیلت پہلے آئے تو بھی با فضیلت، با فضیلت آخر میں آئے تو بھی صاحب فضیلت، با فضیلت وہ ہے کہ جس کو خدا فضیلت دے۔ بس اگر وہ سلسلے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے تو اس کی فضیلت کو اپنے عدد کے تعین کے اعتبار سے مت دیکھنا، اس کی عظمت کو ملاحظہ کر کے اس کی اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھانا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور ان 124,000 نے درجہ بدرجہ انسان کو کمال تک پہنچایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے اس کمال کی اوج پر پہنچایا، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی سند آ گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا تو تین صورتوں سے پھر بات خارج نہیں ہوگی، یا تو کوئی ان سے افضل لے آئے جو لانا بحال ہے، کہ خدا نے کوئی ان سے زیادہ بافضیلت خلقی نہیں کیا، اب جب خلقی نہیں کیا تو آ کیسے سکتا ہے، یا پھر ان سے کمتر لے کر آئے۔ اب جب کمتر آئے گا تو آپ کو اس مقام کمال سے تنزلی کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ وہ شخص کے جو ان سے کمتر ہوگا وہ اس مقام کمال کی تبلیغ کے لیے، اس کی تحفیظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کافی نہیں قرار پائے گا، کیونکہ جس مقام نور پر رسول اللہ لے کر گئے تھے اسی مقام نور پر باقی رکھ رہا ہے، تو اب افضل آ نہیں سکتا، کمتر کا فائدہ نہیں ہے، لہذا ایسا چاہیے ہوگا کہ جس کا کمال یہی کمال ہو، جس کا جمال یہی جمال ہو، جس کی شان خدا نے یہی رکھی ہو، جو ان کی نفس کی منزل پر ہو، جب کلام کرے تو لگے محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں، جب چلے تو لگے رسول اللہ چل رہے ہیں، جب ہدایت کرے تو لگے اللہ کے رسول ہدایت کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب صدیوں بعد لوگوں نے امام رضا کو دیکھا تو جو کتابوں میں پڑھا تھا، جو علماء سے سنا تھا، دیکھ کر کہنے لگے فرزند رسول خدا، آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہو گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ دو صدیوں کے بعد امام رضا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہو گئی۔ اچھا جناب، آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا تو اس وقت موجود افراد میں سے غالباً مرو میں رہنے والے کسی نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے رسول اللہ کے کلام کو سنا تھا، کہا کہ علماء کی زمانی ان کی احادیث سنی، کتابوں میں ان کی احادیث پڑھی، تو آپ کو لب و لہجے سے کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ جیسا ہے؟ آپ کو انداز سے کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ والا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہی تو کہتے ہیں کہ اس کمال کے اوپر خدا بند متعال نے ان کے جانشینوں کو قرار دیا، تاکہ جس کمال پر رسول اللہ لے کر گئے تھے، جس کمال کی جانب رسول نے غدیر میں اشارہ کیا تھا، اسی کمال پر ٹھہرے رہو، اس حد تک ٹھہرے رہو جب وقت آخر آ جائے، تو جب وقت آخر تم اسی کمال کے ساتھ یہاں سے وہاں منتقل ہوگے تو پھر تمہاری شان کچھ اور ہوگی۔ اس خاطر امامت کے عقیدے کو سمجھنا، صحیح طریقے سے، منطقی طریقے سے، عقلی طریقے سے، روائی طریقے سے ضروری ہے۔ امامت کا امر آسان نہیں ہے، امامت کے امر کے لیے بڑی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور آج بلکہ تصبح قیامت اسلام و تشیع کی بقا کی ضامن یہی عقیدہ امامت، یہی عقیدہ امامت، معمولی عقیدہ امامت۔ میں اور آپ سن کر گزر جاتے ہیں، مجالس میں اس کو فقط بیان کر دیا جاتا ہے، ہر ایک خطیب، ہر ایک ذاکر، ہر ایک عالم، ہر ایک وائز اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کرتا ہے، کاش دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کلام خطیب کا نہیں ہے، یہ کلام وائز کا نہیں ہے، یہ کلام علماء اور خطباء کا نہیں ہے، ذاکرین کا نہیں ہے، یہ کلام کلام خدا ہے۔ اس کلام خدا کو خداوند متعال نے جس طرح نازل کیا ہے اس طرح سمجھو۔ کیا کہا مقام غدیر پر، میں بہت نرم لہجے میں اس لیے پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کلام کی حساسیت باقی رہے، کیونکہ عموماً جوان یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جب کوئی خطیب آ کر ممبر پر اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ مبالغہ کرتا ہے۔ نہیں، مبالغہ نہیں ہے، انداز دیکھ لیجئے آپ۔ یا ایوہ الرسول بلغ، اے رسول یہ پیغام شد و مد کے ساتھ پہنچائیے۔ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ آگے آیت سنیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، بالکل سادہ ترجمہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، بس آپ نے رسالت کا ابلاغ نہ کیا۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ نے، کسی قسم کا جذباتی انداز تو نہیں تھا میرا، کوئی بچہ یہ تو نہیں سوچ رہا کہ جناب یہ بہت مبالغہ کر رہے ہیں، ایگزیجریشن سے کام لے رہے ہیں، نہیں۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اگر یہ پیغام اتنا سنگین کیوں ہے قدیر کا، یہ ولایت کے پیغام میں اتنی سنگینی کیوں پائی جا رہی ہے؟ یہ ولایت کی عظمت کو جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، اس ولایت میں جو اتنا صعب ہے، جو اتنی سخت ہے، اس کو اللہ کے رسول جب پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے، فما بلغتا رسالتا، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کو نہیں پہنچایا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ ایک لہجے کے لیے ذرا تصور کریں، کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی پیغام وہاں سے آئے اور یہ نہ پہنچائے؟ قطعاً ممکن نہیں تھا۔ انداز اور لہن یہ بتا رہا ہے کہ تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ تو پہنچائیں گے، توجہ رکھیے، وہ تو پہنچائیں گے، انہوں نے تو سب پہنچایا، یہ بھی اگر بغیر تاکید کے بھی آتا تو بھی پہنچاتے، لیکن اگر تم نے اختیار نہیں کیا تو سمجھ جاؤ، فما بلغتا رسالتا، وہاں پر رسالت نہیں بچے گی تو تمہارا ایمان کہاں بچے گا؟ ان کی طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں تھا، یقین تھا یہ پہنچائیں گے، اور اس کے بعد ایک اور تاکید، تاکید در تاکید۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، حبیب پیغام پہنچائیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، یہ آیات نہ جانے کیوں ایسے دل میں، ہر آیت کلام کلام خدا انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتی ہے، مگر اس آیت سے بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہے کیا، ان آیات کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رسالت مآب نے تبلیغ کی کیسے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ حساسیت، عالم یہ ہے کہ توحید کا دفاع بھی اگر کرنا ہو اور نصارہ آ کر یہ کہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے، رسول اللہ خاموشی اختیار کرے کیوں جب تک وحی نہ آ جائے، وہی کا انتظار کیا، وہی آ گئی، انا مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، یعنی تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے ہو، ہم تو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے خلق کر دیں، دندان شکل چل، دلیل تھی نا، رسول اللہ نے آیت کا انتظار کیا۔ مجھ سے اور آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو بعض دفعہ کتاب دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، فوراً جواب دیتے ہیں، مگر یہ میں اور آپ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذمہ دار نبی ہے، جب وہ کلام کرتے ہیں تو وہی کے تابع ہو کر کرتے ہیں، جب وہ عمل انجام دیتے ہیں تو مشیت الہی کے تابع ہو کر انجام دیتے ہیں۔ کیسے دل کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے یہ آیت، وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، یہ حبیب کلام نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ پر کس طریقے سے حفاظت کی مہر کو سب کر رہی ہے، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے، یہ تو اللہ پھینک رہا ہے، یعنی عمل بھی مشیت کا تابع، کلام بھی وہی کا تابع. تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ پیغام پہنچاؤ، کیا بھلا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نہ پہنچائیں؟ پھر فما بلغت رسالتہ کا کیا معنی ہے؟ کہ گویا آپ نے کارِ رسالت کو انجام نہیں دیا. یعنی کیا؟ یعنی توجہ رکھو، یہ پیغام غدیر، یہ ممبر، یہ پالانِ شدر کے ممبر کے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، یہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ علی کے فضائل بیان کرنا ایسے ہی نہیں ہے کہ جس کو تم نظر انداز کر کے گزر جاؤ. اس میں اتنی سختی پائی جاتی ہے، اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچائیں تو کچھ نہ پہنچائیں. اور گویا اگر لفظوں کو بدل دوں، تم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اگر تم نے یہ نہ مانا، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اگر یہ نہ مانا، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، امر بالمعروف کر رہے ہو، نہیں از منکر کر رہے ہو، تولی و تبری کو انجام دے رہے ہو، اگر ولایت کے سائے میں رہ کر یہ کام انجام دو گے تو یہ عبادت عبادت کہلائے گی. معاملہ ہمارا یہ ہے کہ اب یہ ولایت کا معاملہ بھی اتنا حساس بنا دیا گیا ہے کہ بغیر توضیح کے یہاں سے گزرا نہیں جاتا. ہم کیا سمجھتے ہیں ولایت؟ ہم سمجھتے ہیں ایک نعرے کا بلند کر دینا ولایت ہے، ایک کلمہ حق کا زبان پر جاری کر دینا ولایت ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی میں شاعر اگر ہوں تو ولایت پر شاعری کروں میری ذمہ داری ہے، ہے ذمہ داری ہے، شک نہیں. میں خطیب ہوں تو ولایت پر تقریر کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، بالکل یہ بھی ذمہ داری ہے. میں مصنف ہوں، کتابوں میں ولایت کو لکھوں، یہ ایک ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ہے. لیکن آغا جان، یہ خود ولایت نہیں ہے. یہ جو میں تقریر میں آپ کے سامنے ولایت بیان کر رہا ہوں نا، یہ ولایت بیان کر رہا ہوں، یہ ولایت کا بیان کرنا ہے. کتاب میں مصنف کا ولایت کا لکھنا ہے، شاعر کا ولایت کے اشعار کہنا ہے. خود ولایت کہاں ہے؟ خود ولایت تمہارے عمل سے دکھائی دے گی، کتنے علی والے ہو، کتنے علی والے ہو، یہ ہے ولایت. پس جتنے علی والے ہو اتنی ولایت الہی تم پر نافذ. اور دو صورتوں سے بات خارج نہیں ہے، یا تو ولایت الہی میں جاؤ گے یا ولایت طاغوت و شیطان میں جاؤ گے. بس جتنے علی والے ہو، جتنے جسم کے اعضاء پر علی کی ولایت نافذ کر لی، اتنے ہی مولائی ہو. کاش یہ پیغام پہنچا دو، جتنی علی کی ولایت اپنے وجود پر نافذ کر لی اتنے علی والے ہو. بس اگر آنکھ پر علی کی ولایت ہے تو تمہاری آنکھیں مولائی ہیں، اگر کان پر علی کی ولایت ہے تو تمہارے کان مولائی ہیں، اگر زبان پر علی کی ولایت ہے تو تمہاری زبان مولائی ہے، اگر دل پر علی کی ولایت ہے تو تمہارا دل مولائی ہے. لیکن اگر تمہارے پورے وجود، قلب و روح کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو تم مولائی ہو، پھر تمہارا پورا وجود مولائی ہے. یعنی کیا؟ مولائی وہ ہوا کرتا ہے کہ امام کے امر کو دیکھتا رہے، جہاں تک امام نے اجازت دی ہے قدم بڑھائے، جیسے ہی امام روکے رک جائے. مولائی کو اگر دیکھنا ہے تو مالک اشتر کو دیکھو، چند قدم کے فاصلے پر خیمہ تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، مالک کے اندر دم تھا، قوت تھی، طاقت تھی، گھوڑا تھا، مگر ادھر امر امامت آیا، ادھر مالک نے گھوڑے کو پلٹا دیا. یہ ہے مولائی ہونا. مجھ جیسا مولائی ہوتا تو کیا کرتا؟ مولا کو خوش کرنا ہے نا، دین کا کام ہے، مجھ سے زیادہ دین کون جانتا ہے؟ خیمے کی تنابیں کاٹوں گا، شہر کے حیات پر تلوار چلا کر علی کے پاس پہنچ جاؤں گا، یہی کرتا نا میں. لیکن مالک مولائی تھے، مالک کو معلوم ہے کہ یہ تلوار بھی جب چلنا فائدہ مند ہے جب علی کے امر کے ساتھ چلے، یہ تلوار بھی جب فائدہ دے گی چلانا جب حکم ولی کے ساتھ چلے. علی ہے ولی اللہ، جب حکم دیں گے تو آگے بڑھوں گا، جیسے ہی روکیں گے رک جاؤں گا. بس دین کا معاملہ یہی ہے. دین زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے عزیزان محترم، روایات ہیں، خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں. دین زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین زیادہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، دین زیادہ سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے. جب سجدوں کا وقت آئے تو سجدوں میں نظر آؤ، جب قیام کا وقت آئے تو میدان میں نظر آؤ، جب مصلے پر آنے کا وقت آئے تو مصلے پر نظر آؤ، جب فرش اعضا پر آنا ہو تو فرش اعضا کے آداب کے ساتھ آؤ، جب دین کا حیا کرنا ہو تو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دین کا حیا کرو. یہ سکھایا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اور یہ پیغام غدیر تھا کہ جب اللہ کے رسول نے وہ پیغام پہنچایا تو پہنچانے سے پہلے ایک مرتبہ سوال کر لیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیسا مجمع تھا اللہ کے رسول کے سامنے؟ معمولی مجمع تھا؟ معمولی مجمع نہیں تھا، بڑا باارزش مجمع، بڑا دقیق نگاہیں رکھنے والا مجمع، ایسی نگاہیں رکھنے والا مجمع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھ دیکھ کر اپنی راہ کو متعین کرنے کا عادی ہو چکا. یعنی کتنا زیرک مجمع تھا، کتنا ہوشیار مجمع تھا. دیکھیں عام مجمع نہیں تھا، نہ نعوذ باللہ خطیب عام تھا. خطیب منبر غدیر سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خطیب کے جس کے لعاب فیض کا اثر آپ کو نہج البلاغہ میں نظر آ رہا ہے. امیر المومنین کو اپنا لعاب فیض دیا تھا نا رسول اللہ نے، اس لعاب فیض کی تاثیر آپ کو نہج البلاغہ میں نظر آ جائے گی. علی کا آقا خطاب کر رہا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا خطاب فرما رہے ہیں. مجمع کون ہے؟ اصحاب کا مجمع. کیسا مجمع ہے؟ رسول اللہ کی ایک ایک نقل و حرکت پر نگاہ ہے، اتنی باریک بینی سے اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب دائیں آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو کتنی مرتبہ سلائی پھیرتے ہیں، جب بائیں آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو کتنی مرتبہ سلائی پھیرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی داڑھی میں شانہ کنگھا کیسے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے بالوں میں کیسے شانہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنا امامہ کس رنگ کا باندھتے ہیں، کتنے پیچ والا باندھتے ہیں، کس انداز سے باندھتے ہیں، جب امامہ باندھا کرتے ہیں تو تحت الحنق کو پیچھے ہی رکھتے ہیں یا آگے لے کر آتے ہیں، ان کے کون سے امامے کا نام کیا ہے، جب رسول مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں، جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں، امت میں جب بچوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے، بڑوں سے جب ملتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، اصحاب کے ساتھ جب کلام کرتے ہیں انداز کیا ہوتا ہے، ازواج کے ساتھ جب کلام کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب ناراحت ہوتے ہیں تو پیشانی پر کتنے بل آتے ہیں، جب حالت غضب میں ہوتے ہیں تو ابا زمین پر کیسے خط کھینچتی ہے، جب رسول اللہ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو لہجہ کیا ہوتا ہے، جب رسول اللہ جنگ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو لہجہ کیا ہوتا ہے، رسول کو کون سی خوشبو پسند ہے، رسول کو کون سا شہد پسند ہے، رسول اللہ کو گوسفن کے کون سے حصے کا گوشت پسند ہے. اس مجمع کو اتنی باریک بینی سے رسول کی پسند ناپسند کا علم تھا، اس مجمع کو اتنی باریک بینی سے رسول کی پسند ناپسند کا علم تھا. کیا یہ مجمع یہ نہیں جانتا ہوگا کہ رسول جب پوچھ رہے الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو اب اس پوچھنے سے رسول اللہ کی مراد کیا ہے؟ آپ خود بتائیے، آپ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا، اور واقعی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر سنت کو انجام دینا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، رات کو بیٹھ کر پیتے تھے، کون سا ذکر کیا کرتے تھے، رویت ہلال کی کیا دعا پڑھا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. مسجد میں آتے ہوئے دایاں قدم پہلے رکھتے تھے، مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھتے تھے باہر، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کو فلاں چیز پسند تھی، اس کو استعمال کریں تو نہ صرف یہ کہ استعمال کرنے کا فائدہ ہوگا بلکہ ثواب بھی ملے گا، کیونکہ سنت سمجھ کے انجام دیا ہے اور سنت ہے. تو جو مجمع اتنی باریک بینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات و سکنات کو دیکھتا تھا، کیا اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر میں منبر پر آنے کے بعد سوال کیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جان پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو اب کیا سننے والوں کو نہیں پتا تھا یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ یہاں مولا کے معانی کیا ہیں، یہاں مولا کے مفاہیم کیا ہیں؟ آغا جان ولایت کے ساتھ مسئلہ ہی یہ ہوا، ان لوگوں سے ہمارا خطاب ہے ہی نہیں جو یہاں حاضر نہیں ہے، نہ ہم ان سے خطاب کرنے کے عادی ہیں جو حاضر نہ ہو، ہمارا خطاب تو اپنے ان جوانوں سے ہے جو علی علی کر کر اپنے صبح و شام کو متحر کرتے ہیں، جو علی علی کی صداؤں سے اپنے قلوب کو روشن کرتے ہیں۔ آغا جان وہ مولا کے معنی کیا تھے؟ کیا فقط ایک شعار بلند کر دینا حق مولایت کو ادا کر دیتا ہے؟ کیا فقط ایک قصیدہ کہہ دینا امیر المومنین کا حق ادا کر دے گا؟ کیا فقط ایک خطابت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حق کو ادا کر دے گی؟ یا نہیں، بلکہ علی کا حق اس سے زیادہ ہے۔ علی کا حق اتنا ہے کہ جتنا حق رسول اللہ کا میری جان پر تھا، پس رسول اللہ کے بعد اب میری اور آپ کی جان پر امام کا حق ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا حق تھا۔ اس حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اسی حق نے شیعت کو باقی رکھا ہے، اسی حق نے شیعت کو باقی رکھا ہے۔ آج آپ شرق و غرب پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، آج تشیع جتنی قدرت مند آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ الحمدللہ اسی نظریہ امامت و ولایت کے سبب ہے۔ یہ نظریہ ولایت و امامت کہ جس کی وجہ سے آج شرق و غرب میں آپ کو تشیع کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ تجزیہ و تحلیل کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، بس اپنے اذان کو متوجہ رکھیں۔ کل تک جو نام حسین کے منکر تھے، آج فرش عزا پر آئے کیسے؟ کیسے آئے؟ ایسے ہی اٹھ کر آ گئے؟ نہیں، آپ کی قوت و طاقت، جو قوت و طاقت آپ نے تھیوری سے پریکٹیکل میں بدلی، اس علم کو آپ نے جب کتابوں سے نکال کر عمل کے سانچے میں ڈھالا، تو اب دنیا بھی سمجھ گئی کہ ان کو ایسے دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ امامت شناس ہو چکے ہیں، اب یہ اپنے امام کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ 1400 سال سے، 1200 سال سے جس کے لیے فقط دعا کر رہے تھے، اب عمل کے میدان میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب عاشورہ مناتے ہیں تو زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، اب غدیر مناتے ہیں تو زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ غدیر سب سے مبارک دن، اس دن بھی اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولتے۔ عاشورہ سب سے دردناک دن، اس دن بھی اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولتے۔ یہ نجف سے کربلا مشی کرتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں رحم امام کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ امام شناس ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ جتنا امام شناس ہوتے جائیں گے اتنا اپنے امام کے لیے خالص ہوں گے۔ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو، جتنا امام شناس ہوں گے، اگر بھائی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط امامہ بسر افراد تھوڑی چاہیے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ میں سے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے شعبے میں اپنے امام کے لیے مخلص رہے، ہر فرد اپنے اپنے شعبے میں اپنے امام کو کچھ نہ کچھ پیش کرے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ حلال شعبہ، وہ پاکیزہ شعبہ کہ جس سے علی والے مربوط ہیں، ہر پاکیزہ شعبے کی ضرورت امام زمانہ علیہ السلام کو ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی ضرورت امام کو ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ کی ضرورت امام کو ہے۔ یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ اپنے امام کو کچھ پیش کر رہے ہیں۔ امام کو فقط امامہ بے سر افراد نہیں چاہیے، امام کو فقط خطبہ نہیں چاہیے، امام کو فقط شعرا نہیں چاہیے، یہ تو شعبہ ہے۔ اگر امامہ بے سر امام کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کا امامہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر امامہ بے سر امام کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کا یہ امامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی خطیب امام کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کی خطابت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر کوئی شاعر امام کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کی شاعری اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی طبیب امام کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کی طبابت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہر چیز کا کمال یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، یہی رمز بقائے تشیع ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا پہچان رہی ہے، آج دنیا کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، چونکہ اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قوم محض چند دنوں کے لیے باہر نکلنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم عاشورہ سے درس زندگی لیتی ہے۔ جس قوم نے عاشورہ میں درس زندگی اور درس کرامت کو پایا ہو، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اگر میں اور آپ عاشورہ سے لے رہے تو کوئی ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ عاشورہ کون سا میدان تھا؟ اسی لیے تاکید کی گئی ہے عاشورہ کو زندہ رکھنے کی، امام نے اسی لیے تاکید کیا ہے، امام معصوم علیہ السلام کا نفس المحموم لحزننا تسبیح، ہمارے غم میں تمہارا ایک سرد آہ بھر لینا تسبیح ہے۔ یہ جو عاشورہ کو زندہ رکھنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حسین ابن علی کے اطراف میں وہ چند افراد موجود تھے، اور جب تک وہ موجود تھے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آنچ نہیں آئی، اسی طرح اپنے زمانے کے امام کے خیمے کے اطراف میں رہنا، یہ فرش عزائے حسین تمہیں خیمہ امام زمان کا پتا دے؟ اپنے امام کے لیے اتنا مستعد و فعال ہو کر یہاں سے اٹھو کہ شب عاشور جب ازخانوں میں آ کر دعا مانگو تو یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمیں بھی حبیب جیسا حوصلہ عطا فرما، پروردگار ہمیں بھی جون جیسی غلامی عطا فرما، ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اتنے خالص ہو جائیں۔ یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم بھی ہوتے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے۔ بس عزیزان محترم، روز عاشور کل جو شب آپ نے گزاری وہ شب انتہائی سخت تھی، لیکن اس شب میں امام سجاد اور جناب زینب کا طرز عمل، امام سجاد نے مغربین کے بعد پیشانی کو جو خاک پر رکھا ہے تو نماز شب کے وقت وہ پیشانی خاک سے بلند ہوئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی صدائے بلند، الحمدللہ فی السراء والضراء کی سرائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام بلند کر رہے ہیں اللہ اکبر۔ سید الشہداء کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد فوراً خیموں کی تاراجی کا حکم آیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب عاشور خیموں کے پیچھے خندق کھدوا کر اس میں آگ لگوا دی تھی۔ آج جو خیموں کا نشان ہے نا، یہ اسی نشان کی طرح ہے جس طرح سے امام حسین نے شب عاشور خیموں کو ترتیب دیا تھا، شب عاشور خیموں میں تبدیلی ہوئی، اصحاب کے خیموں کو چاروں طرف کیا گیا، بیویوں کے خیموں کو درمیان میں رکھا گیا، حضرت عباس کا خیمہ سب سے پہلے، اور چاروں طرف امام حسین نے خندق کھدوا کر آگ لگوا دی تاکہ دشمن جب حملہ کرے تو پیچھے سے حملہ نہ کر پائے۔ روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے سب کی شہادتیں ہوئیں، امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، امام حسین میدان کارزار میں گئے، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ ادھر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، ادھر اشقیہ خیموں میں دھرائے۔ اب جب خیمے میں یہ اشقیہ جا رہے تھے نا، دیکھیں پیچھے تو لگی ہوئی ہے آگ، آگے سے جب خیموں میں داخل ہوئے تو اب بچوں کے لیے پیچھے سے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، اشقیہ جب خیمے میں آئے ہیں اور خیموں کو آگ لگانا شروع کی ہے تو انتہائی دردناک منظر تھا۔ جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں، ایک سرخ چہرے والا شامی آگے بڑھا، نوکے نیزہ سے میری چادر کو کھینچنا چاہا، جیسے ہی وہ چادر کھینچنے لگا میں نے کہا اے معلوم میری چادر کیوں اتارتا ہے، میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے، اس معلوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے کہا اے بدبخت تو روتا بھی ہے، میری چادر لوٹتا بھی ہے، کہا اگر میں لوٹوں گا نہیں اس چادر کو تو کوئی اور آئے گا اور آ کر لے جائے گا۔ بس اس شقی نے میرے سر سے چادر کو کھینچا، میں غش کھا کر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جو مجھے غش سے افاقہ ہوا، میں نے محسوس کیا کہ میرا سر میری پھوپھی زینب کے زانو پر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھا اور چہرے پر رکھ کر اپنی پھوپھی اماں کو جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری بھائی کی یتیمہ فاطمہ بنت حسین، اٹھو خیمے سے باہر چلو، خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، اسی طرح سے میں نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں میں خیمے سے کیسے باہر نکلوں، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ پھوپھی اماں گویا ہوئی، اے میرے بھائی کی یتیمہ ذرا آنکھ کھول کر پھوپھی زینب کا سر دیکھ، چادر تطہیر لٹ گئی۔ بس عزیزان محترم خیموں کو آگ لگا دی گئی، زینب جلی ہوئی قناعت کے سائے میں بی بیوں کو جمع کر کے بیٹھی ہے۔ اب تمام شب جناب زینب پہرا دے رہی ہے، تمام شب سیدہ زینب پہرا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو شمار کیا، کہا گیا بچوں میں سے کچھ بچے کم ہیں۔ دونوں بہنیں نکلی، دیکھا کہ دو بچوں کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں، بچوں کی روح پرواز کر چکی ہے۔ مقتل میں لا کر گنج شہیدہ میں لاشوں کو رکھا، بھائی کی یادگار نظر نہیں آتی۔ مقتل میں ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا ایک نشیب میں ایک بچی باپ کے کٹے ہوئے گلے پر رخسار رکھے آرام کر رہی ہے۔ زینب نے صدا بلند کی، لاشیں بے سر سے صدا آئی، زینب نے بچی کو آغوش میں لیا، کہا میری بیٹی تو نے کیسے پہچانا کہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا جب میں مقتل میں آ رہی تھی لاشوں سے ٹکراتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے ہتھیاروں سے زخم کھاتے ہوئے دامن جل رہا تھا، میں مقتل میں دوڑتی چلی آ رہی تھی، اس لاش بے سر سے صدا آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی بابا کے پاس آ جا۔ شب گزری، 11 محرم کا دن آیا، رسیاں لائی گئی، بے کجاوا اونٹ آئے، توق آئی، زنجیریں آئی، بیڑیاں آئی، سید سجاد کے گلے میں توق خاردار، وہ سخت لنگر، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں، زینب کا ہاتھ پشتے گردن بنا ہے، مقتل سے گزارا گیا۔ زینب نے سجاد کی طرف دیکھا، سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری روح نہ فنا ہو جائے، روح نہ پرواز کر جائے۔ اجرکم اللہ، بس زینب نے خود کو ماں جائے کہ لاشے پر گرایا۔ آپ کو 8 محرم کی مصیبت یاد آئی نا، عباس کیسے گھوڑے سے گرے تھے بغیر بازوؤں کے، عباس گھوڑے سے کیسے گرے؟ یا ابوالفضل، آپ کی بارگاہ میں آپ کی مصیبت کا پرسہ، لیکن مولا آپ کے بازو قلم ہو گئے، آپ کی آقازادی زینب ہاتھ پشتے گردن، حسین کا لاشا ناقے سے کیسے زمین پر آئی؟ آنداخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے یا رسول اللہ؟ حاضر حسین مرمخ بالدماء، اے رسول اللہ آپ کا حسین خاک اور خون میں غلطا، مقطع الاعضاء، اعضاء کاٹ دیے گئے، یا جدہ وا غربتا، سیعلم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما تفعلون۔